أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تفسير سورة آل عمران آيات نمبر 144-155 وما محمد إلا رسول اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول. یہ بات کہنے کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شدید زخمی ہو گئے, شیطان نے ایک افواہ پھیلا دی میدان جنگ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں. اب جب یہ خبر اڑی, صحابہ کرام کے حوصلے بالکل پست ہو گئے, ادھر ادھر بھاگنے لگے, شدید کیوس ہو گئی. ایک تو پہلے ہی دشمن نے ایسے حملہ کیا ہوا تھا, اوپر سے اب یہ خبر مل گئی. بعضوں نے تلواریں پھینک دیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں رہے تو کیا فائدہ ہمارا لڑنے کا, اب تو مطلب زندگی ہی نہیں, اب کیا جینا اور کیا لڑنا اور کیا. بعض نے کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو ہم نے زندہ رہ کے کیا کرنا ہے, اور وہ جوش سے آگے بڑھے اور انہوں نے اور زیادہ بہادری کے ساتھ جنگ کی. اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت تھی. یہ جو بات ہوئی اس میں بھی ایک خیر تھی, بہت بڑے خیر کا پہلو یہ تھا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ دکھانا تھا, جیسے عیسائی اور یہود اور انہوں نے لغو کیا, غلو کیا اپنی مذہب میں اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا, تو یہ نہ ہو کہ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگ اس طرح پرستش کرنے لگے, عبادت کرنے لگے, اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک کر دے. تو اس میں بھی ایک خیر تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو صحابہ کرام کو یہ بات کا یقین ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک دن دنیا سے جانا ہے. زندہ, حی اور قیوم صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی بھی حی اور قیوم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول ہی ہے, اور رسول کون ہوتا ہے؟ انسان ہوتا ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہاں پہ کیا ہے کہ یعنی وہ ایک رسول ہیں, وہ کوئی خدا نہیں ہے کہ وہ کبھی دنیا سے جائیں گے نہیں. اور یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ, تو کیا تم سوچتے ہو کہ انہوں نے کبھی نہیں دنیا سے جانا؟ وہ بھی جائیں گے. قد خلت من قبلہ رسل, ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں, پہلے بھی کئی لوگ رسول بن کے آئے, وہ بھی انسان تھے اور وہ دنیا سے چلے گئے. دیکھیں کتنے ہی رسول آئے, ابراہیم علیہ السلام ہو, آدم علیہ السلام ہو, نوح علیہ السلام ہو, کتنے رسول آئے اور گئے, وہ بھی تو فوت ہوئے تھے, تو یہ بھی رسول ہیں, یہ بھی فوت ہوں گے. پھر اگلی بات کیا ہے, افئن مات او قتل انقلبتم, کیا پھر اگر وہ مر جاتے ہیں, موت آ جاتی ان کو, او قتل یا وہ قتل کر دیے جاتے ہیں, تو کیا تم لوٹ جاؤ گے؟ الا عقابکم, اپنی ایڑیوں کے بل, یعنی کیا تم واپس چلے جاؤ گے اپنے دین میں, جو تمہارا کفر کا شرک کا دین تھا, کیا تم اس میں پلٹ جاؤ گے کہ اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں رہے تو ہم نے کیا کرنا؟ ایک سوال ان سے کیا گیا کہ اگر یہ نہیں رہتے تو کیا تمہارا ان کی وجہ سے صرف اس دین کے اوپر قائم رہنا تھا؟ دین پہ انسان قائم صرف اللہ کی خاطر ہوتا ہے. اگر انسان کسی انسان کی خاطر دین پہ قائم رہتا ہے نا, تو وہ انسان تو دنیا سے چلا جائے گا, کیا پھر انسان اس دین کو چھوڑ دے گا؟ آج بھی بعض لوگ اتنے اپنے شیخ, اپنے پیر, اپنے جو بھی یہاں اپنے استاد, ان کو اتنا بڑا مانتے ہیں, اتنا بڑا مانتے ہیں کہ اگر وہ دنیا سے چلے گئے تو وہ کہتے ہیں اب ہم نے بھی کیا رہنا, سب دین وین چھوڑو, اور جب تک وہ تھے تو اس وقت تک ہم بھی اس دین پہ تھے, اب ہم نے بھی کیا رہ کے کرنا. یہ تو صحابہ کرام تھے. آپ دیکھیں صحابہ کرام نے واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا کیا. سبحان اللہ, یہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی شدید محبت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان کے لیڈر نہیں تھے. ایک دیکھیں آپ, کوئی بھی دنیا میں کوئی ٹیم ہوتی ہے نا, اس کا جو لیڈر ہوتا ہے اگر وہ نہ رہے تو ٹیم کا مورائل ڈاؤن ہو جاتا ہے, ٹیم لڑ نہیں سکتی, کھیل نہیں سکتی, کیونکہ ان کا لیڈر مسنگ ہے, ان کا کیپٹن مسنگ ہے. یہاں پہ یہ معاملہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف لیڈر تھے, اور لیڈر نہیں ہے تو پھر ہم نے کیا, نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی مال، اپنی اولاد، اپنے والدین، اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز تھے، اور وہ سب کچھ قربان کر سکتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور انہوں نے واقعی عمل سے اس کا ثبوت دیا۔ اب جب میدان جنگ اتنا گرم تھا اور فتح کے بعد شکست ہو رہی ہے، مسلمانوں کے پاؤں کھڑ رہے ہیں، اس وقت جب ان کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں رہے، تو ظاہر ہے پھر ان کے تو مورائل ڈاؤن ہونے تھے، کیونکہ ان کی تو کل کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جیسے وہ اس عورت کا واقعہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ جو بھاگتی ہوئی آئی، ان کو بتایا لوگوں نے کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا ہے، آپ کے شوہر شہید ہو گئے ہیں، آپ کا باپ شہید ہو گیا ہے، تو اس طرح وہ، اور وہ کیا بولے جا رہی ہیں، مجھے یہ بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے، مجھے یہ بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے۔ اس کو کچھ ہوش نہیں ہے کہ میرے یہ پیارے رشتے دنیا سے چلے گئے، وہ کیا پوچھ رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے واقعی محبت کا حق ادا کیا۔ یہ ہم اس بات کو شاید سمجھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہم نے تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کی۔ ان کی سمجھنے دنیا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے بارے میں جب یہ پتا چلے کہ وہ دنیا میں نہیں ہے، تو سوچیں جو غم کا پہاڑ ان پہ ٹوٹا ہوگا، کیا ان کی ہمت رہ گئی ہوگی جنگ لڑنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب ان کی تربیت کرنی ہے، کیونکہ یہ وقت تو آنا تھا نا، اب یہ ایسی افواہ میں بھی ان کے لیے خیر کا پہلو ہوا، خیر اس طرح ہوئی کہ جب یہ وقت آئے گا تو اس وقت صحابہ کرام پریپیئرڈ ہوں گے۔ آج ان کو سمجھ لیں ایک ریہرسل کرا دی گئی، ریہرسل ہو رہی ہے کہ ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے نا، تو ان کی اصلاح کر دیں گے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہیں گے کون آئے گا اصلاح کرنے، تو جب اچانک کبھی یہ واقعہ جب ہوگا ان کے ساتھ تو وہ اپنے آپ کو پھر سنبھال سکیں گے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں خیر ہوتی ہے، ہر کام میں، شر میں بھی خیر نکل آیا، دشمن نے شر پھیلانے کی کوشش کی، اللہ نے اسی میں سے خیر نکال دی۔ سب کو پتہ چل جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خدا نہیں ہے جس پہ موت نہیں آئے گی، وہ ویسے ہی رسول ہیں جیسے پہلے زمانوں میں رسول گزرے۔ اور یہ یاد رکھو، آج ہمارے سامنے کوئی کہہ دے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، ان کے اوپر موت آ گئی، تو کہیں گے ہائے یہ کتنی بڑی بری بات کہتی، وہ تو زندہ ہیں اپنی قبر میں، یہ کیا لکھا ہوا ہے یہاں پہ، اف ام ماتا، اگر وہ مر جائیں۔ موت جیسے دوسروں کو آتی ہے ایسی ان کو بھی موت آئی، ان کو جان کنی کی تکلیف ہوئی، نزا کا عالم ان کے اوپر آیا۔ لیکن آج لوگ اس کے اوپر جھگڑنے لگتے ہیں کہ یہ بات کہنا بھی بری ہے، وہ زندہ ہیں۔ اصل میں ہماری عادت یہ ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کے بارے میں ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ وہ کبھی مر سکتا۔ اسی لیے آج وہ نعرے لگتے ہیں نا سیاستدانوں کے معاملے میں، یا اور کوئی لوگوں کے لیڈر ہوتے ہیں ان کے معاملے میں، کہ وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، الگ وہ دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں، بس ان کو ہم ماننا نہیں ہے ہم نے کہ وہ دنیا سے جا چکی۔ تو یہ طریقہ غلط ہے، خاص طور پہ جب دین کے معاملے میں یہ بات آ جاتی ہے نا، کوئی نبی ہے، رسول ہے، ان کے بارے میں جب ایسی بات کہتے ہیں تو اس سے اتنی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ شرک یہیں سے پھوٹتا ہے۔ پھر تو یہ ہو گیا نا، جب وہ زندہ ہیں تو چلو بھائی ان سے مانگو، پھر جب وہ زندہ ہیں تو پھر ہماری سن بھی رہے ہیں، جب وہ زندہ ہیں تو پھر ادھر بھی آ جائیں گے، ادھر بھی چلے جائیں گے، ادھر بھی چلے جائیں گے۔ کتنی خرابیاں اس ایک عقیدے کی خرابی کی وجہ سے آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب صاف فرما دیا کیا پھر اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں، دونوں سینیریوز ہو سکتے ہیں، لیکن دونوں میں کیا ہے، موت ہے، اس کو کوئی جھٹلا سکتا ہے آیت کو؟ تو کیا پھر تم اپنی ایڑیوں پہ پھر جاؤ گے؟ اب ہم اگر کہیں، آج بھی دیکھیں بعض لوگ جب قرآن پڑھنے کے لیے آتے ہیں نا، وہ اتنے زیادہ اٹیچڈ ہو جاتے ہیں مثلا اپنی ٹیچر سے یا اپنی گروپ انچارج سے، اگر ہمارا گروپ چینج کیا نا تو ہم نے تو چھوڑ دینا قرآن پڑھنا۔ بھائی آپ ان کی وجہ سے پڑھ رہے تھے، آپ ان کی وجہ سے یہ سیکھ رہے تھے۔ اسی طرح صحابہ کرام کو کہا گیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو کیا تم اس دین سے پھر جاؤ گے، کیا دین چھوڑ دو گے؟ کتنے ہمارے لیے سبق ہے نا کہ ہم کسی ذات کی وجہ سے، کوئی انسان ہو کتنا ہی پیارا ہو، چاہے وہ رسول ہی کیوں نہ ہو، کسی کی وجہ سے ہم نے دین پہ نہیں رہنا۔ ہم نے اللہ کی خاطر یہ دین اپنایا اور اس کے اوپر ہم نے چلتے رہنا ہے. دنیا میں کوئی آئے یا چلا جائے, تو کوئی استاد ہو, کوئی آرگنائزیشن ہو, کوئی گروپ انچارج ہو, کوئی بھی ہو, ہمارا دین کسی انسان پہ نہیں ڈیپینڈ کرتا. ہم نے اس حی اور قیوم کو ہم ماننے والے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ جس وقت واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آیا, تو بخاری میں ہے کہ یہ خبر سن کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے گھوڑے پہ سوار ہو کے آئے, کیونکہ وہ شہر سے باہر گئے ہوئے تھے. ایک دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت صحیح ہو گئی تھی, تھوڑی بہتر نظر آ رہی تھی, تو وہ چلے گئے, ان کا گھر وہاں پہ تھا. تو مسجد میں تشریف لے گئے, لوگوں کی حالت دیکھی بھالی, اور بغیر کچھ کہے سنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ آئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی تھیں, تو ان کے حجرے میں چلے گئے. یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چادر اڑا دی گئی تھی. ابو بکر صدیق نے چادر کا کونا چہرہ مبارک پہ سے ہٹا کے بے ساختہ بوسا لے لیا, چوما, اور روتے ہوئے فرمانے لگے, میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہوں, اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ پہ دو دفعہ موت نہیں لائے گا, جو موت آپ پہ لکھ دی گئی ہے وہ آپ کو آ چکی ہے. اس کے بعد آپ مسجد میں تشریف لے گئے اور دیکھا کہ حضرت عمر خطبہ سنا رہے ہیں. ان سے فرمایا خاموش ہو جاؤ. انہیں چپ کرا کے آپ نے لوگوں سے فرمایا, جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے ہیں. اب یہ بخاری میں ہے حدیث, وہ جان لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ خوش رہے کہ اللہ زندہ ہے, اس پر موت نہیں آنی. پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی اور لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ آیت آج اتری ہے. اب وہ پتہ ہے نا کہ حضرت عمر کی حالت کیا تھی, وہ تو ننگی تلوار لے کے کھڑے ہو گئے تھے کہ جس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا, سر اڑا دوں گا اس. ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا, اتنا بڑا غم ان کے اوپر اترا تھا. پھر اس کے بعد ہر شخص کی زبان پہ یہ آیت چڑھ گئی اور لوگوں نے یقین کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. اور حضرت ابوبکر صدیق کی زبان سے یہ آیت سن کے حضرت عمر تو یہ حال تھا کہ جیسے قدموں تلے سے زمین نکل گئی ہے. انہیں بھی یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کے چل بسے. تو اس سے کیا پتا چلا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے, ان کے اوپر ایسے ہی موت آئی ہے جیسے کسی بھی انسان پہ موت آتی ہے. اس کا یقین ہمیں ہونا چاہیے. اور دوسری بات کتنی زبردست اس سے پتا چلتی ہے, یہ کیا ابو بکر صدیق ہی صحابہ میں سے تھے؟ باقی نہیں تھے صحابی؟ حضرت عمر نہیں تھے صحابی یا اور لوگ؟ اتنا زبردست سبق ہے اس میں. سبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے, سبھی صحابہ کرام تھے, بڑے بڑے صحابہ تھے, لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے آ کے جب یہ آیت تلاوت کی تو ان کو ایسے لگا جیسے یہ آج اتری ہے. اس کا مطلب کیا تھا؟ ان کے ذہن سے نکل گئی تھی, حالانکہ وہ تو قرآن کے حفاظ تھے, ہم تو حافظ بھی نہیں ہیں, وہ تو حفاظ تھے قرآن کے, ان کے تو زبانوں پہ قرآن جاری رہتا تھا. تو اس سے کیا پتا چلا, جب انسان کے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے نا, تو ہمیں اس کو یاد دہانی کرانی ہوتی ہے. کسی کا کوئی فوت ہو جائے یا کسی کے اوپر کوئی ڈپریشن آ جائے یا کوئی مسئلہ آ جائے یا کوئی غم ہو یا کوئی پریشانی ہو, آپ کو اس کو کنسول کرنے کے لیے قرآن میں سے یا تسلی کے لیے حدیث میں سے کوئی بات بتانی چاہیے, چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم ہو, کتنا ہی بڑا جاننے والا ہو. اس لیے کہ انسان بھول جاتا ہے, اور غم کے وقت میں تو ویسے ہی انسان کا ذہن کام نہیں کرتا. اب اتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں, لیکن ابو بکر صدیق یاد دلا رہے, ان کو نہیں یاد آئی تھی, ان کو نہیں پتا چلا تھا. تو یہ کنسول کرنے کا ایک بہت زبردست طریقہ ہے. کوئی بھی یہ نہ سوچے آئے دیکھو انہوں نے آ کے یہ تو نہیں کہا, تم لوگ تو بڑے قرآن پڑھنے والے تھے, قرآن پڑھ پڑھ کے تم لوگوں نے حفظ کیے ہوئے تھے, سب تمہیں یاد تھا, آج یہ حرکتیں کر رہے ہو, کیا فائدہ تمہارے قرآن پڑھنے کا؟ نہیں, وہ تانے نہیں دیا کرتے تھے. ہم تو منٹ سے پہلے قرآن کا تانا دیتے ہیں نا دوسرے کو, یہ تمہارا قرآن تمہیں سکھاتا ہے, یہ تمہارا قرآن کہتا ہے. نہیں دیکھیں, وہ آ کے کیا ایک آیت تلاوت کی, نہ دیکھیں سبحان اللہ, سب کی زبانوں پہ وہ آیت آ گئی. اس کا مطلب سب کو پتا تھا لیکن اس وقت بھول گئے تھے. تو انسان بھول جاتا ہے, ہم یاد دلایا کریں ایک دوسرے کو. ہم میں سے کوئی بھی کامل نہیں کہ ہم صحابہ سے بڑھ کے, نہیں, کوئی بھی مکمل نہیں. ہم ایک دوسرے کو یاد دلائیں, چاہے کوئی استاد ہو, شاگرد ہو, کوئی بھی ہو, ایک دوسرے کو قرآن میں سے تسلی دے، اور واقعی قرآن ہی سب سے بڑی تسلی ہے۔ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو کوئی لوٹ جائے گا اوپر اپنی دونوں ایڑیوں کے، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو یاد رکھو اگر تم پلٹ جاتے ہو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرتے، اللہ کا کوئی ضرر نہیں ہے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضرت علی فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ نہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موت پہ مرتد ہوں، نہ آپ کی شہادت پہ، اللہ کی قسم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کیے جائیں تو ہم بھی اس دین پر مر مٹیں جس پر آپ شہید ہوئے۔ اللہ کی قسم میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کا ولی ہوں، آپ کا چچا زاد بھائی اور آپ کا وارث ہوں، مجھ سے زیادہ حقدار آپ کا اور کون ہوگا؟ یعنی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوت بھی ہو جاتے ہیں تو ہم مرتد نہیں ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے یہ دین نہیں لیا تھا۔ دیکھیں انسان تو دنیا میں آتے رہے اور جاتے رہے، کتنے انسان آئے اور چلے گئے، اگر انسانوں کی خاطر ہم اس دین کو پکڑیں گے نا تو پھر تو جب تک وہ انسان رہے گا ہم دین پہ رہیں گے، جب وہ انسان نہیں تو ہم بھی دین سے ہٹ گئے۔ تو کسی انسان کے اوپر اپنے دین کو ڈیپینڈنٹ نہ کریں، اللہ کی خاطر دین کو پکڑیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو کسی کے مرتد ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی لوٹ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، ساری دنیا پلٹ جائے، چاند ستارے گر جائیں، کوئی اللہ تعالیٰ کو فرق نہیں پڑتا۔ تو صحابہ نے بھی دیکھیں ان کے اوپر ایسے ہی تھا کہ جیسے ان کی دنیا لٹ گئی ہے، لیکن انہوں نے دین کو نہیں چھوڑا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، ایسے شکر گزاروں کو اللہ تعالیٰ جزا عطا فرماتا ہے۔ جو شکر کس چیز کا کرتے ہیں؟ اس دین کا۔ جو ہر حال میں دین پہ قائم رہیں گے نا وہ ہیں شکر گزار، کیونکہ دین ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذریعہ تھے، آپ کی وفات کے بعد ہم نے نہیں پلٹنا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین سچا ہے، یہ دین جس کی طرف سے آیا ہے وہ حق ہے۔ اب جتنا بھی بڑا نقصان ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، اب دیکھیں ہمارے لیے تو شاید یہ بات سمجھنی مشکل ہے نا، لیکن ان کے لیے تو سمجھنی، کتنا بھی بڑا لاس سوچ لینا، دنیا جہان کے لٹ جانے سے زیادہ بڑا لاس ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تھی۔ تو آج ہمارے تو خیر پروفٹس اینڈ لاسز جو ہوتے ہیں وہ ہم پیسوں میں گنتے ہیں، مال کی صورت میں گنتے ہیں۔ تو آج بھی کسی کا کتنا بھی بڑا لاس ہو جائے، دین کو نہیں چھوڑنا، کسی انسان کے جانے کی صورت میں ہو، پیسے کے جانے کی صورت میں ہو، کسی صورت میں بھی کوئی بھی لاس ہو، آپ اس دین کو تھامے رکھیں۔ کیونکہ آپ نے دین کو اس لیے نہیں پکڑنا کہ پیسے ہیں تو دین ہو، جاب ہے تو دین ہے، خوشحالی ہے تو دین بھی چل رہا ہے، اچھے حالات ہیں تو دین بھی چل رہا ہے، اور حالات برے ہوئے، لاس ہو گیا، نقصان ہو گیا، جاب چلی گئی، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، اس سے بڑی پریشانی کیا ہوگی جو صحابہ کے اوپر آئی، تو ہاں جی ہم نے دین بھی چھوڑ دینا، تو پھر جاؤ، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے ایسے لوگوں کی۔ تو بہت بڑا سبق ہے اس آیت میں، اس کو ہائی لائٹ کر لیں، کوشش کریں کہ اس آیت کو آپ یاد کر لیں۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور نہیں ہے کسی نفس کے لیے کہ مر جائے مگر اللہ کے اذن سے، کتاباً مُعَجَّلًا، لکھا ہوا ہے ایک مقرر وقت، اس کی اجل لکھی ہوئی ہے۔ اتنی انسان کو یہ بات نہ ڈر بنا دیتی ہے اور مصیبتوں کے وقت ثابت قدم رکھتی ہے کہ دیکھو ہر انسان کی موت اللہ کے ہاں لکھی ہوئی ہے، اس کی ڈیٹ، اس کا ٹائم، جو سیکنڈ ہے نا وہ بھی لکھا ہے، اس سے پہلے کسی کو بھی نہیں مرنا، کسی کو بھی نہیں مرنا، تو پھر ڈر کس بات کا؟ موت پہلے نہیں آ سکتی، نہ ڈیلے ہو سکتی، اگر میں چھپ کے کسی قلعے میں بیٹھ جاؤں ہاں تو میری موت نہیں آئے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ موت کا جو ایک وقت مقرر ہے اسی پہ آنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا، کسی کو بھی نہیں موت آتی۔ دیکھیں یہ چیز مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، پھر بھی ہم اتنا ڈرتے ہیں موت سے، ہائے موت نہ آ جائے۔ کسی کے دینے سے موت نہیں آتی۔ کسی نے کہا ہے نا، موت سے زیادہ حفاظت کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی موت حفاظت کرتی ہے، ایسا کہ جب اس کا وقت نہیں آیا ہوتا تو چاہے آپ بلڈنگ سے چھلانگ لگا دیں، چاہے پانی میں کود جائیں، چاہے کچھ کر لیں، وہ آئے گی ہی نہیں۔ تو وہ محافظ ہے۔ جیسے مسلمانوں کا جب آمنا سامنا ہوا تھا ایرانی فوج کے ساتھ، تو ابن کثیر میں بھی یہ واقعہ ہے، دجلہ بیچ میں آ گیا تھا اور لشکر اسلام ٹھٹک کے کھڑا ہو گیا، ایرانی تو جو تھے وہ اپنی کشتیوں میں سوار ہو کے پار چلے گئے، اور مسلمان جو تھے وہ گھوڑوں پہ تھے، یہاں پہ ان کے پاس کوئی کشتیاں نہیں تھیں، تو اب کیا کریں؟ تو ان کے کمانڈر نے اسی آیت کی تلاوت کی کہ کوئی بھی مرتا نہیں ہے، مگر اللہ نے جب تک اس کی جو اس کا وقت لکھا ہوا اسی وقت مرے گا، اور فرمایا تھا، صحابی رسول تھے، فرمایا تھا اسی دجلہ میں اپنے گھوڑے ڈال دو۔ اللہ اکبر کیا اور اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیے، اور ان کے پیچھے ساری فوج نے ڈال دیے، اور سب پار چلے گئے، دریا کے پار چلے گئے۔ سوچے، دریا پار کر لیا گھوڑوں پہ، اور دشمن کا حال یہ تھا کہ ان کا خون خشک ہو گیا، اتنی ان پہ ہیبت تاری ہوئی، وہ کہنے لگے دیو آمد دیو آمد، یہ یعنی یہ تو دیو ہیں، یہ جن ہیں، یہ انسان تھوڑی ہیں، یہ تو پانی کی موجوں سے بھی نہیں ڈرتے، بھاگو یہاں سے، انسان ہے ہی نہیں، ان سے ہم نے کیا مقابلہ کرنا، سب بھاگ گئے۔ ایسے وہ نہ ڈر ہوتے تھے، اس لیے کہ ان کو یہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر کیا ہوا اس سے پہلے تو موت آنی ہی نہیں۔ ہم روز موت سے ڈرتے ہیں، اپنے پیاروں کے لیے موت سے ڈرتے ہیں، ہاں فلاں مر نہ جائے، وہ کیسے مرے گا جب اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہے، ہمارے کہنے سے نہیں موت آتی، اے موت کا نام نہ لو کہیں آ نہ جائے، نہیں، ہمارے آنے سے نہیں آتی، بولنے سے نہیں آتی، ذکر کرنے سے نہیں آتی، وہ جس وقت میں آنی ہے تب آپ چاہے قلعوں میں چھپ جائیں جا کے، وہ آ جائے گی۔ یہ ہم بات کہتے تو ہیں، اس کا یقین ہم نے اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ وَمَنْ يُرِدِ ثَوَابَ الدُّنْيَا، وَمَنْ يُرِد، جو کوئی ارادہ کرتا ہے ثواب الدُّنْيَا، دنیا کے ثواب کا، دنیا کی جزا کا، دنیا میں ہی بدلہ چاہتا ہے، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم دیں گے اسی میں سے۔ وَمَنْ يُرِد ثَوَابَ الْآخِرَةَ نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم جو آخرت کے ثواب کا ارادہ کرے گا ہم اس کو اس میں سے دیں گے۔ یعنی جس بندے کی بھاگ دوڑ، اس کی زندگی کا مقصد، وہ نیکی بھی کر رہا ہے تو اس میں بھی اس کی نیت یہی ہے کہ دنیا مل جائے، تو ٹھیک ہے، دنیا تو اتنی مل جائے گی جتنی کہ اس کی مقدر میں ہوگی۔ احد میں ناکامی کی ایک وجہ یہ بھی تھی نا کہ لوگ مال غنیمت لینے چلے گئے تھے، تو دنیا ایک آ گئی نا بیچ میں، جو کوئی دنیا چاہتا ہے اس کو دنیا مل جائے گی، اور جو کوئی آخرت چاہتا ہے، جس کا عمل آخرت کے لیے ہوتا ہے، جس کا مقصد آخرت ہوتی ہے، تو اسی کو آخرت ملتی ہے، اور دنیا بھی اس کو مل جاتی جتنی اس کی مقدر میں تھی۔ دنیا تو کہیں نہیں جاتی، آپ پوری کوشش دنیا کے لیے کریں گے اتنی ہی ملے گی جتنی آپ کی قسمت میں، لیکن اگر آپ آخرت کے لیے کوشش کریں گے، آخرت مقدر سے نہیں ہے، آخرت کوشش سے، دنیا مقدر میں لکھی ہوئی، تو دنیا مقدر میں لکھی وہ اتنی ہی ملے گی، آخرت کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، اگر کوشش نہیں کریں گے خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ انسان کبھی کبھی نیکی کا کام بھی کرتا ہے نا، تو اس میں بھی اس کے پیچھے کہیں دنیا کی چاہت چھپی ہوتی ہے اور اس کو پتہ نہیں چلتا۔ جب دنیا کی چاہت چھپی ہوتی نا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب دنیا نہیں ملتی، وہ جس مقصد کے لیے بھی آیا تھا، مجھے امپورٹنس ملے، مجھے لوگوں میں ناموری ہو، لوگ مجھے پوچھیں، مجھے عزت ملے، مجھے بڑا سمجھیں، میرے سے آ کے بات کیا کریں، میری رائے لیا کریں، تو جب ایسا نہیں ہوتا تو وہ کہتا ہے اس کا کیا فائدہ پھر، کیونکہ اس نے دنیا کے لیے کیا تھا نا۔ تو جہاں نیت دنیا کی ہو تو پھر انسان جلدی موڈ آف بھی کر لیتا ہے، حوصلہ ہار جاتا ہے، بات بات پہ بگڑنے لگتا ہے، بد دل ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے جلدی، اس لیے کہ اس کو وہ چیز نہیں مل رہی ہوتی جو وہ چاہتا ہے. اور جب وہ چیز ملتی ہے، عزت ہے، شہرت ہے، واہ واہ ہے، تو اس کے کام میں تیزی آ جاتی ہے. اس سے ہم چیک کر سکتے ہیں کہ ہماری نیت دنیا کی ہے یا آخرت کی. اگر تو ہماری آخرت کی نیت ہے نا، تو پھر کوئی کچھ بھی کہے گا، چاہے وہ ہمیں نیکی کا کام کرنے میں برا بھلا کہے، چاہے ہمیں ڈسکریج کرے، چاہے ہمیں کوئی تعریف نہ ملے، کوئی نہ ہمیں پوچھے. کہ اگر مثلاً میں اس کلاس میں آئی ہوں، میں اتنے عرصے سے پڑھ رہی ہوں، نہ تو مجھے گروپ انچارج کسی نے بنایا، نہ میری کوئی تعریف کرتا ہے، نہ میرے نمبر اتنے اچھے آتے ہیں، تو مجھے کچھ ایسی کوئی بہت قابل بھی نہیں سمجھا جاتا کہ مجھے آگے بڑھ کے میرے سے مشورے دیے جائیں، یا میری کلاس میں میرے سے کام کرائے جائیں، یا کچھ مجھے اہمیت دی جائے، وہ بھی نہیں ہو رہا. تو اب میں کہوں گی دیکھو میم، میں چھوڑ رہی ہوں، کیونکہ کیا فائدہ؟ نیت کیا تھی ہماری؟ خود سوچیں کیا نیت تھی. نہیں نہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، لیکن تو پھر جب ہماری نیت کے اندر یہ آ جائے کہ مجھے گروپ انچارج نہیں بنایا، مجھے یہ نہیں کیا، مجھے کام نہیں دیتے، مجھے اپنے شامل نہیں کرتے کاموں میں، تو میں جا رہی ہوں، تو یہ کیا ہے پھر؟ میرے نمبر نہیں اچھے آتے، مجھے تعریف نہیں مل رہی، گروپ انچارج مجھے انکریج نہیں کرتی. یہ سب دنیا ہے. جب انسان کہے بے شک اگر کہ میں اللہ کی خاطر کر رہی ہوں، لیکن بیچ میں یہ نیت ہو یا اس طرح کی باتوں کی وجہ سے وہ چھوڑ کے چلا جائے، سمجھ لیں کہ نیت میں خرابی تھی، کہ مجھے اہمیت نہیں ملی تو میں جا رہی ہوں. تو اب اس کا مطلب اہمیت کے لیے ہم کر رہے تھے نا، اس کا مطلب کسی اور پرپز سے ہم کر رہے تھے. جب ہم فرسٹریٹ ہونے لگتے ہیں، جب ہمیں وہ چیز نہیں مل رہی ہوتی، ہمیں غصہ آنے لگتا ہے، ہم موڈ آف کرتے ہیں، وہ سارے دیکھا کریں پیچھے وجہ کیا ہے. جو انسان دیکھے اللہ کی خاطر کر رہا ہوگا نا، یاد رکھیں اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اس نے ایک ناک کی سیدھ میں کام کرتے رہنا، کوئی پوچھے نہ پوچھے، نمبر آئیں نہ آئیں، کوئی تعریف ملے نہ ملے، چاہے اس کو باتھ روم صاف کرنے کا کام دے دیا جائے، یا اس کو لیڈر بنا دیا جائے، اس کو کرسی پہ بٹھایا جائے یا زمین پہ بٹھایا جائے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ جس کے لیے کر رہا ہے بس کر رہا ہے، وہ کرتا چلا جائے گا، اس کے موڈ آف نہیں ہوں گے. وہ یہ نہیں کہے گا مجھ سے تو کسی نے پوچھا نہیں، مجھے تو کسی نے بتایا نہیں، مجھے تو کسی نے ساتھ لیا نہیں، مجھے تو یہ عہدہ ملا نہیں. وہ نہیں یہ کہے گا، اس کے لیے کوئی چیز بھی میٹر نہیں کرتی. اس نے جس کے لیے کرنا ہے وہ دیکھ رہا ہے، اور اس کے پاس اس کا جو بدلہ ہے اس بندے کے لیے وہی کافی ہے. تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے ہم سب کے لیے اپنی نیتوں کو جانچنے کا، خاص طور پہ جو بھی کوئی کام کر رہے ہیں ان کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے بھی، باقی لوگوں کے لیے بھی، کیونکہ شیطان اس میں سب سے زیادہ آ جاتا ہے. وہ انسان کو دنیا کی چاہت میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ انسان کا اجر ضائع ہو جائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تمہیں دنیا کی چاہت ہے، دنیا تو ہم نے دے ہی دینی ہے، جو لیکن آخرت چاہتا ہے اللہ اس کو آخرت دے گا. تو اس لیے معاملہ صرف ظاہری نیکی کا نہیں ہے کہ میرا یہ کام آپ لوگوں کو کس طرح کا لگ رہا ہے. آپ کہیں کہ واہ واہ جی بہت اچھا پڑھا رہے ہیں، یہ اب یہ گروپ انچارجز کا آپ کو کتنا اچھا معاملہ لگ رہا ہے کہ یہ واہ واہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. یہ معاملہ اس کا نہیں ہے، معاملہ اس سے بہت آگے ہے. اس چیز پہ ریوارڈ نہیں ملنا کہ کتنی واہ واہ ہو رہی ہے، کتنے ووٹ ہیں، یہاں پہ ووٹ نہیں گننے کسی نے. یہ ہے معاملہ اس رب کے ساتھ جس نے پیچھے چھپی ہوئی نیتوں کو دیکھنا. بظاہر کوئی کام کتنا ہی بڑا نیکی کا ہو، اب دیکھیں اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی کہ صحابہ جہاد کے لیے نکلے ہیں، اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے نکلے ہیں، ان کی جانیں جا رہی ہیں، لیکن آگے آئے گا یہ ان کی ذرا سی کمزوری ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے وہیں پہ پکڑ لیا. تو ہم سب اپنا جائزہ لیں، میری نیت کیا ہے، یہ پڑھنا میں کیوں پڑھنے کے لیے آئی ہوں، یہ سیکھنے کے لیے کیوں آئی ہوں، میں کیا چاہتی ہوں اس سے. وَسَنَجْزِ الشَّاكِرِينَ، ہم جزا دیں گے ان قریب شکر ادا کرنے والوں کو. شکر کیا چیز ہوتی ہے؟ کسی کا احسان ماننا اور اس کا ذکر کرنا. تو یہاں پہ شکر گزار کون تھے؟ وہ تیر انداز جو ثابت قدم رہے وہ شکر گزار تھے، جو وہاں سے نہیں ہلے وہ شکر گزار تھے۔ جس کا عمل شکر گزاری کا ہوتا ہے نا، وہ کسی فائدے کے لیے نہیں کوئی کام کرتا۔ وہ کہتا ہے مجھے میرے اللہ نے پہلے ہی اتنا دیا ہوا ہے، جو دیا ہوا ہے میں ان نعمتوں کے اوپر شکر ادا کروں سب سے پہلے۔ نہ وہ کہتا ہے اگر مجھے یہ چیز ملے گی تو میں شکر ادا کروں گا، ورنہ نہیں ملی تو میں نے کوئی نہیں شکر ادا کرنا۔ وہ ایسا نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں، ہم اگر یہ کام کرنے لگے، اگر مجھے نوکری مل گئی تو تب میں شکرانے کے نفل پڑھوں گی، ارے تو اس سے پہلے جو اللہ آپ کو اتنے سالوں سے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، یہ آزادی میں اتنا کچھ دیا ہوا ہے، ان کا شکر کس دن ادا کریں گے؟ ان کے اوپر ہماری نظر نہیں ہوتی کہ ہمیں کتنی نعمتیں ملی ہوئی ہیں، ہم آگے کو دیکھتے ہیں، ہم اس وقت شکر ادا کریں گے جب ہمیں یہ ہوگا۔ یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ایسے شکر گزاروں کو جزا دیتا ہے۔ یہ ڈٹے رہے تھے، جو لوگ وہاں پہ تیر انداز تھے، جو دس وہیں پہ جمے رہے تھے نا، ان کو کہا گیا یہاں پہ شاکر ہیں۔ وَكَأَيِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ، اور کتنے ہی نبیوں میں سے ایسے ہیں جنہوں نے جنگ لڑی، مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، ان کے ساتھ بہت سارے رب والوں نے۔ رب والے کون تھے؟ یہاں پہ ربیون کا مطلب رب والے بھی ہے، ربی کا مطلب گروہ بھی ہوتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 10,000 تک جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو ربی کہا جاتا ہے، یعنی طائفہ، جو بڑا گروپ ہوتا ہے اس کو۔ تو ان کے ساتھ بہت سارے رب والوں نے، اللہ والوں نے، یا بہت بڑے گروہ نے قتال کیا، لڑے۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اصل میں صحابہ کرام کو تسلی دی جا رہی ہے، ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ صرف آپ نہیں ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے لڑ رہے ہیں، آپ سے پہلے بھی کئی لوگ آئے جو اپنے زمانے کے نبی کے ساتھ مل کے لڑے تھے، انہوں نے بھی جنگیں لڑی تھیں، اور پھر انہوں نے کیسی جنگیں لڑی، اور کوئی ایک دو نہیں تھے، ربی تھے، بہت سارے لوگ تھے، انہوں نے بھی اپنے نبیوں کا ساتھ دیا، کوئی آپ پہلے تو نہیں ہو۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ آج ہم بھی دیکھیں، آج ہم بھی سوچیں، اگر ہم دین کے راستے میں کوئی کام کرنے کے لیے چلے ہیں تو کوئی ہم پہلے لوگ نہیں ہیں، کوئی ہم پہلے لوگ نہیں جو اپنے وقت کی قربانی دے رہے ہوں، یا ہم تو خیر کچھ بھی کرنے والے نہیں ہیں، ہمارا تو کوئی گنتی میں بھی نہیں آتا، لیکن اگر آپ تھوڑی بھی کوشش کرتے ہیں اور آپ تھک جاتے ہیں اور سوچتے ہیں ہائے ہمارے اوپر ہی کیوں، تو فکر نہیں کریں، آپ سے پہلے لوگ بھی ایسے تھے۔ اب انہوں نے تو جنگیں لڑی تھی اپنے ساتھ، نبیوں کے ساتھ مل کے دین کی خاطر، اور پھر وہ کیسے لوگ تھے؟ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، انہوں نے سستی نہیں دکھائی جو بھی ان کو پہنچا اللہ کے راستے میں۔ نمبر ون، یہاں پہ ون نمبر ڈال دیں، فما واہنو پہ نمبر ون ڈالیں آپ۔ نمبر ون یہ کہ انہوں نے بزدلی نہیں دکھائی، انہوں نے دل نہیں چھوٹے کیے۔ تو صحابہ کو کیا تسلی دی جا رہی ہے؟ تم پہ بھی آزمائش آئی ہے، تم سے پہلے کتنے ہی لوگ لڑے تھے، نبیوں کے ساتھ مل کے لڑے تھے نا، داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ان کے ساتھ مل کے لڑے لوگ، تو جب انہوں نے جنگیں لڑی تو اس میں انہوں نے تو نہیں سستی دکھائی، تم کیوں ہمت ہارتے ہو، تم کیوں کمزوری دکھاتے ہو، تم دل چھوٹا کیوں کرتے ہو کہ ہم ہار گئے؟ وَمَا دَعَوْفُ، اور نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، زوف جسمانی کمزوری، انہوں نے جسمانی کمزوری بھی نہیں دکھائی۔ جو بھی اللہ کے راستے میں ان کے اوپر آیا، وہ جمے رہے، ڈٹے رہے اللہ کے راستے میں۔ جسمانی کمزوری دکھائے تو انسان بھاگ جائے جنگ سے، لیکن انہوں نے یہ بھی نہیں کیا۔ اس کا مطلب جہاد کرتے ہوئے جو بھی مصیبت آئی ان کے اوپر، وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ وَمَسْتَكَانُوا، اور نہ وہ دبے، نہ انہوں نے ایسے کیا کہ دب جائیں کسی سے، یا ہمت ہار دیں، یا اب یہ یہاں پہ استکانو کا مطلب کیا ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ رک جانا، بے حس ہو جانا، یا حوصلے پست ہو جانا، یا دب جانا، یا بزدلی دکھانا، یہ سب اس کے معنی ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ آپ دبے جائیں کسی سے اور اس وجہ سے وہ بھاگ جائیں، مسکین بن جائیں، ٹھہر جائیں، رک جائیں، کہ نہیں اب ہم یہ نہیں کام کر سکتے، اب کوئی ہمیں جوش دلائے پہلے پھر ہم کام کریں گے، کوئی ہم موٹیویٹ کرے ہمیں تو پھر ہم چلیں گے، انہوں نے ایسے نہیں کیا۔ بہت سال پہلے کی بات ہے، کوئی ایک اسٹوڈنٹ تھی کسی جگہ پہ، تو وہ مجھے ہر وقت یہ کہتی تھیں، اب کچھ عرصے کے بعد، کہ اب آپ مجھے موٹیویٹ کریں تو پھر میں آگے کام کروں گی، کیونکہ اب میرے میں آگے نہیں کام کر سکتی جب تک آپ مجھے موٹیویٹ نہیں کریں گے. تو اب مجھے باقاعدہ ایک موٹیویشنل ٹاک دینی پڑتی تھی تو پھر وہ آگے چلتی تھی. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف بیان کی ہے. ان کو وہ اس طرح سے نہیں ہوتے تھے کہ ہمت ہار جائیں, ٹھہر جائیں, رک جائیں, دب جائیں. وہ موٹیویٹڈ رہتے تھے, وہ ہمت کے ساتھ چلتے رہتے تھے. ان کو کوئی فیولنگ نہیں چاہیے تھی کہ بار بار فیول ڈالا جائے گا تو چلیں گے آگے. بعض لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں نا, تو ان کو بار بار فیول کی ضرورت ہوتی ہے. اگر وہ فیول نہ دیا جائے ان کو تو رک جاتے ہیں. یہ گاڑی ہوتی ہے نا, وہ اس کو دھکا لگاتے ہیں بہت سارے لوگ, تو تھوڑی سی چلتی ہے پھر آگے جا کے رک جاتی ہے, پھر اس کو دھکا لگانے کی ضرورت ہوتی ہے, پھر تھوڑی سی چلے گی پھر آگے رک جائے گی. تو بعض لوگوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے, لیکن جو اللہ کے راستے میں کام کرنے والے ہوتے ہیں نا, واقعی سچے کام کرنے والے ہوتے ہیں, ان کو ایمان ان کے لیے فیول ہوتا ہے. ان کو کسی بندے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی آئے پہلے وہ مجھے کچھ کہے گا پھر میں آگے چلوں گی, ورنہ تو ہر دوسرے دن میں چھٹی کروں گی اور میں کہوں گی کہ نہیں اب تو مجھے موٹیویشن ہی نہیں ملی, پہلے مجھے کوئی آ کے کوئی ایسی باتیں کرے, مجھے کوئی ثواب کی باتیں بتائے, کوئی اس طرح کرے تو پھر. نہیں, ایسے لوگ زیادہ دیر کام نہیں کر سکتے. کتنی دیر ان کو کوئی ملے گا جو ان کو موٹیویٹ کرتا رہے گا, ہمت دلاتا رہے گا. اسی طرح وہن, سستی, یہ بھی دشمن ہے انسان کی. جن لوگوں کے اندر سستیاں ہوتی ہیں نا, وہ بھی کبھی کوئی کام نہیں کر سکتے. ایک دن جوش آیا, بس اتنا کر لیا کام, اس کے بعد چار دن سستی میں پڑے میں. تو ایسے لوگ بھی نہیں کام کر سکتے. اسی طرح جو جسمانی کمزوری دکھائیں, جو ایسے لوگوں جو یعنی کسی بھی وجہ سے ڈھیلے پڑ جائیں, وہ بھی نہیں کام کر سکتے. آئے دن ان کو یہ ہو, ہائے ہم تو تھک گئے, ہم تو یہ ہو گیا, ہمارے تو سر میں درد, اب ہمارے تو یہ ایسے ہے فلاں ہے, ہم سے تو نہیں ہوتا. ان لوگوں کو دیکھیں کہ ان کے اوپر اللہ کے راستے میں جو کچھ بھی گزرا وہ جمے رہے, ڈٹے رہے. وقت مشکل آیا یا آسان, وہ چلتے ہی رہے. اور ہم کتنی جلدی ہمت ہار جاتے ہیں, ہم کتنی جلدی کمزوری دکھاتے ہیں. ان ربیون کی مثال سے سیکھیں. صحابہ کو تو تسلی دی جا رہی ہے ان کے واقعے سے, لیکن ہم سب کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے اس میں کہ یہ تین چیزیں ہمیں چھوڑنی ہیں اگر زندگی میں ہم نے کوئی کام کرنا ہے اللہ کے راستے میں. نمبر ون وہن, نمبر ٹو زوف, نمبر تھری استقانت. یہ نہیں چھوڑی نا تو ہم کوئی کام نہیں کر سکتے. آئے دن اگر ہماری نیندیں ہی پوری نہیں ہو رہی, زوف پہ زوف ہے, اٹھ ہی نہیں رہے, سست پڑے میں ہیں, اور یا بزدلی ہے ہمارے اندر, ہمت ہار جاتے ہیں اور بس یہی سوچتے جاتے ہیں اچھا کریں کہ نہیں کریں, اب بس سمجھ نہیں آ رہی کر لوں کہ نہ کروں. وہن جو ہوتا ہے, میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ ارادے کی کمزوری ہے, ارادہ ہی نہیں ہم کر پاتے, چلوں کہ نہ چلوں, فائدہ کیا ہوگا اس کا. تو ارادے کمزور نہیں ہونے چاہیے, ڈبل مائنڈیڈ نہیں ہوں, ڈاوا ڈول نہیں ہوں. جو ارادہ کر لیا ہے پھر چل پڑے. یہ نہ ہو کہ آج رجسٹر کرایا, ارادہ کیا, پھر اگلے دن سستی میں آ کے پھر بیٹھ گئے. ہماری چونکہ نیند ہی اتنی لمبی ہوتی ہے کہ سو کے اٹھنا ہی ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. پھر ہم نے سو کے اٹھ ہی گئے ہیں تو پھر دوپہر کو سونا, پھر سو سو کے ہی ہم زندگی گزار دیتے ہیں. تو ایسے لوگ پھر کیا کام کریں گے؟ یا ذرا سی چیز سر میں درد بھی ہوا تو پھر ہائے ہوئی کر کے بس اس میں سر باندھے پڑے میں. تو پھر ایسے لوگ کیا کام کریں گے؟ دیکھیں صحابہ کرام کو کیسے حضرت طلحہ کی, ابھی میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گی ان کا پورا واقعہ, کیسے ان کی انگلیاں بھی کٹ گئیں. اب یہ نہیں کہ ہائے ہوئی کرتے ہوئے وہیں پہ بیٹھ گئے, اب تو میں آگے کچھ لڑ ہی نہیں سکتا. نہیں, وہ کیسے حوصلہ مند لوگ تھے. تو دیکھ لیں وہ ربیون جو پرانے زمانے کے لوگ تھے نا, وہ بھی ڈٹے رہے تھے. تمہیں بھی ڈٹے رہنا, انہوں نے دل چھوٹا نہیں کیا تھا, انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی تھی, تم کو بھی ایسا نہیں کرنا. ٹھیک ہے, تو جب بھی انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے, یہ تین چیزیں ہوتی ہیں اکثر جو اس کے پیر پکڑ لیتی ہیں. ان کو آپ نے مات دینی. واللہ یحب الصابرین, اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں سے. صبر کیا چیز ہوتی ہے؟ جو یہ تین کام نہیں کرے گا نا, وہی صابر ہے. ٹھیک ہے جی، یا یہ کہہ لیں کہ جس میں صبر ہوگا وہی یہ تین کاموں سے بچے گا. صبر یہی چیز ہوتی ہے نا کہ انسان میں استقامت ہو، وہ چلتا رہے. تو جس میں وہن نہیں ہوگا، زوف نہیں ہوگا اور استقامت نہیں ہوگی، وہ صابر ہے. ایسے صابرین سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. تو جس کو اللہ کی محبت مل جائے اس کو اور کیا چاہیے پھر؟ لیکن اللہ کی محبت کیسے ملتی ہے؟ اس کا مطلب استقامت سے، جمے رہنے سے. جو کام بھی آپ نے شروع کیا ہو اس کو مکمل کریں، ڈھیلے نہ پڑیں بیچ میں. بعض لوگ ایسے بھی دیکھے گئے، ابھی ایک شروع کیا کام، اچھا دوسرا کچھ اور پسند آ گیا، چلو اب اس کو چھوڑ کے وہاں چلتے ہیں. اب وہ شروع کیا، وہاں پہ تھوڑا پسا پڑا، پھر اس کے بعد کچھ اور پسند آ گیا، چلو وہاں جا کے وہ کام کرتے ہیں. اس طرح کرنے والے کبھی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ہر کام چھوڑ کے اگلے کام پہ جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ کمزوریاں ہمیں چھوڑنی ہیں، ٹھیک ہے. وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا. یہ اتنی پیاری دعا ہے، کن کی؟ ان ربیون کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو کتنی ان کی تعریف فرمائی کہ وہ نہ وہن کرتے تھے، نہ زوف، نہ استقامت. تو ان کی بات کیا ہوتی تھی، ان کا قول کیا ہوتا تھا؟ ان کی بات اور کچھ بھی نہیں ہوتی تھی مگر کیا، یعنی ان کی دعا کیا ہوتی تھی. اور دیکھیں دعا بھی انسان کی نا، جو بھی انسان کی دعائیں ہوتی ہیں وہ اصل میں آپ کی سوچ بتاتی ہیں کہ آپ کی سوچ کیا ہے. تو ان کی سوچ کیا تھی، کیا تھنکنگ تھی ان کی، کہ وہ کہتے تھے ربنا غفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب بخش دے ہمارے گناہوں کو. ذنب کی جمع ذنوب، اور ذنب کون سا گناہ ہوتا ہے جو کسی کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی ہو، اس کو کہتے ہیں ذنب. صغیرہ گناہوں کو بھی ذنب کہتے ہیں، اور اسراف بڑے گناہ. انسان کمزور ہے نا، کبھی کمی کرتا ہے کبھی بیشی کرتا ہے، کبھی کمی کر دیتا ہے کبھی زیادتی کر دیتا ہے. تو دیکھو کہ وہ لوگ جب وہ اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہیں اور ان کے اندر اتنی پیاری یہ کوالٹیز بھی ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں، پھر بھی ان کی دعا کیسی ہے؟ وہ کس بات پہ بخشش مانگ رہے ہیں؟ اللہ کہیں ہم سے کوئی کمی زیادتی نہ ہو جائے. اس فی امری نہ، ہمارے معاملے میں، ہمارا معاملہ کون سا، یعنی اس دین کے کام میں جو ہم کر رہے ہیں، تیرے راستے میں لڑ رہے ہیں، اس میں کوئی کمی بیشی ہو جائے اللہ ہمیں بخش دینا. سبحان اللہ، مطلب یعنی کتنا بڑا کام کر رہے ہیں پھر بھی ان کو فکر کس بات کی ہے کہ اس میں بھی کوئی ایسی غلطی نہ ہو گئی ہو. اگر ہم کوئی چھوٹا سا بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، لڑنا تو دور کی بات، چھوڑیں ہی نہ، ہم تو چھوٹے چھوٹے کام بھی کریں تو کیا ہے، بس ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کتنا بڑا کارنامہ کر دیا. اب اس کے بعد رہ ہی کیا گیا، اب تو ساری نیکیاں ہی ہم نے کر لی ہیں. تو اپنے کسی نیک عمل پہ ناز نہیں کرنا کبھی بھی، کوئی چھوٹی موٹی نیکی جو ہم کرتے ہیں نا، ہر حال میں اللہ سے معافی مانگنی. کیوں معافی مانگنی؟ نیکی کر کے کیوں معافی مانگنی؟ یہ نیکی کر کے کیوں معافی مانگ رہے ہیں بتائیں، کیا سوچتے ہیں آپ؟ یہ تو خیر بہت بڑی نیکی کر رہے ہیں نا، اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، نبیوں کا ساتھ دے رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے لڑنا، ظاہر ہے جنگ کرنا کوئی آسان بات تھوڑی ہے. اپنی جان تک انہوں نے خطرے میں ڈال دی ہے، اور اس میں بھی کچھ بھی حالات آئیں، چاہے فتح ہو، شکست ہو، کچھ بھی ہو، سستی نہیں کرتے، بیٹھ نہیں جاتے. یہ نہیں کہتے جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کے لڑیں بنی اسرائیل کی طرح، یہ نہیں کرتے، چلتے چلے جاتے ہیں. تو پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گناہ اللہ بخش دینا، کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیوں نیکی کر کے؟ تو بلکہ انسان کو یہ ہونا چاہیے کہ بس اب تو سب میرا معاملہ سیٹ ہو گیا، اب بس اللہ کے پاس جاؤں گی تو سیدھی جنت ہی ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو نیکی انسان کرتا ہے نا، اس میں بھی ظاہر ہے انسان اس طرح سے حق تو نہیں ادا کر سکتا جیسے اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اس کے مطابق نیکی کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے، کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ ہی جاتی ہے. مثلا نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ سلام پھیرتے اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. کس بات پہ استغفار کر رہے ہوتے ہیں؟ ہاں کیا کوئی گناہ کیا آپ نے؟ نہیں. یا پتہ نہیں کتنی کمی رہ گئی، کتنی کیسی بری ہم نے نماز پڑھی، کتنی غفلت اس میں ہوئی، کتنے خیالات اس میں آئے، کیا کیا کمیاں رہ گئی، بیسٹ بھی پڑھ لیں پھر بھی کمی ہے۔ تو جب انسان نیک کام بھی کرتا ہے نا تو اس میں بھی استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ اب میں پڑھا رہی ہوں، آپ پڑھ رہے ہیں، اس پہ بھی ہم اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ جیسے ہمیں کرنا چاہیے ویسے نہیں ہم کر پاتے۔ پھر دوسری کیا بات ہے اور کس وجہ سے استغفار کرنی چاہیے، کہ دیکھیں جو بھی ہم کام کر رہے ہیں یہ ظاہر ہے اللہ ہی کی توفیق سے کر رہے ہیں، ہماری اپنی تو اس میں کوئی بھی کارنامہ نہیں ہے کہ ہم کچھ کام کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے عمل پہ کیسے ناز کر سکتے ہیں، کیسے فخر کر سکتے ہیں، یہ توفیق کس نے دی؟ اللہ کی دی ہوئی توفیق کے بغیر تو کوئی نیکی نہیں ہو سکتی۔ جیسے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو ہم سیدھی راہ نہ پاتے، اور نہ ہم زکوٰۃ دیتے، اور نہ ہم نماز ادا کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تو اللہ ہمیں معاف کر دینا، یہ تیری دی ہوئی توفیق ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ اور پھر جو ہم اگر کوئی کام کر ہی لیتے ہیں، کوئی نیکی کر ہی لیتے ہیں، تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم اس کو جاری بھی رکھ سکیں گے یا نہیں۔ آج ہم نے نماز پڑھی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ پتہ نہیں اگلی نماز تک ہماری ایمان کی حالت کیا رہتی ہے، ہماری اپنی جسمانی حالت کیا رہتی ہے، ہماری زندگی بھی رہتی ہے یا نہیں، یا کیا ہمارے حالات رہتے ہیں، ہم پتہ نہیں اگلی نماز پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں۔ اسی لیے آگے انہوں نے کہا، وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اے اللہ ہمارے قدموں کو جما دے، ایسا نہ ہو کہ ہم بھاگ جائیں، بے صبرے ہو جائیں، ہم میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ جائیں۔ وہ تو اللہ کے راستے میں لڑ رہے تھے، لیکن کوئی بھی نیکی کا کام آپ کر رہے ہیں اس میں دعا کریں، ثبت اقدامنا، اللہ ہمارے قدموں کو جما دے، ہمیں استقامت دے، یا اللہ استقامت تو ہی دے سکتا ہے۔ تو انسان کو نہیں پتا ہوتا آج وہ جو نیک کام کر رہا ہے نا آگے اس کو اس کی توفیق ملتی رہے گی یا نہیں، وہ کنٹینیو کر پائے گا یا نہیں۔ ہم فخر سے نہیں ہم کہہ سکتے ہاں میں تو سارا یہ قرآن ختم کروں گی، نہیں، اللہ کی توفیق ہمیں چاہیے اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو ہم کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہم اللہ سے دعا کریں، یا اللہ ثبت اقدامنا، اللہ ہمارے قدموں کو جما دینا، ہم ہٹنے نہ پائیں اس راستے سے۔ اللہ اکبر، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور مدد فرما دے ہماری کافر قوم پہ۔ اللہ کافروں کے جو نبیوں کے ساتھ مل کے لڑتے تھے وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں تیری مدد کی ضرورت ہے، وہ بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے ساتھ تو نبی ہے ہمیں کس کی مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے، بس کافی ہے ہمارے لیے، نہیں، اے اللہ ہمیں تیری مدد کی ضرورت ہے۔ جس کی اللہ مدد کرے گا وہ ہی کامیاب ہو سکتا ہے، اللہ کی مدد سے ہی سارے کام ہو سکتے ہیں، تو اس لیے وہ اللہ کی مدد مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر، تو دیکھیں ان کی دعائیں کتنی پیاری ہوتی ہیں جو اللہ کے راستے میں کام کرتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں۔ ہمیں بھی یہ دعا یاد کرنی ہے، اس کو اپنی دعاؤں میں شامل کرنا ہے، اور یہ سوچ کے کہ ہم جو بھی کوئی کام کر رہے ہیں اللہ اس کے اندر جو ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں تو ان کو معاف کر دینا۔ کتنی عاجزی ہے نا اس دعا میں، کتنی عاجزی ہے، کوئی فخر نہیں ہے، کوئی غرور نہیں ہے، کوئی تکبر نہیں ہے۔ اور دیکھیں وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ اللہ ہمارے راستے میں کتنی مشکلیں آ رہی ہیں اور کتنی مصیبتیں ہمارے پر پڑ رہی ہیں اور کافر ہم سے لڑ رہے ہیں اور ہم بس اب اللہ سے ناراض ہو رہے ہیں اور کوئی شکوہ کر رہے ہیں، نہیں، الٹا اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، ہمارے سے ہی کوئی غلطی ہوئی ہوگی۔ اس لیے کہ یہ بھی یاد رکھیں کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو جو شکست ہوتی ہے نا وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوتی ہے، تو انسان کو اپنی غلطیوں پہ بھی توجہ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اپنی غلطیوں کو دیکھا کرنا چاہیے، ڈھونڈنا چاہیے کہ اگر مجھے آج شکست ہوئی ہے تو کس وجہ سے ہوئی ہے، میری کوئی خطا ہوگی نا، میری کوئی غلطی ہوگی، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ بس میں نے کتنا بڑا کام کر دیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں نے یہاں تک میں پہنچ گئی، اس پارے پہ پہنچ گئی ہوں، میں نے یہ یاد کر لیا، میں نے ایسا کر لیا، میرے اتنے نمبر آ گئے، نہیں، صحابہ کرام کبھی ہم ان کے کارناموں کو آج یاد کرتے ہیں، انہوں نے کبھی بیٹھ کے اپنے کارناموں پہ فخر نہیں کیا تھا، وہ نہیں کبھی کہتے تھے کہ ہم نے یہ کیا اور ہم نے یہ کیا۔ کبھی آپ نے کسی کی سیرت میں ایسا پڑھا؟ हाँ उनको गुनाहों से की बख्शिश मांगते भी देखा। अल्लाह अकबर, अल्लाह हम सब की बख्शिश फरमा दे। फ़ाताहुमुल्लाहु सवाबद दुनिया व हुस्ना सवाबिल आखिरा, तो अता किया उनको अल्लाह ने दुनिया का सवाब और अच्छा है सवाब आखिरत का। ये किसकी बात हो रही है अभी? ये तीनों आयतों में ना 146, 147 और 148 में रिबियून की बात हो रही है। सहाबा कराम को बताया जा रहा है देखो उन्होंने तो ऐसा नहीं किया था, देखो उनकी दुआएं कैसी थी, तो उनको अल्लाह ने दुनिया का भी सवाब दिया। दुनिया का सवाब क्या था? क्या था दुनिया का बदला जो उनको मिला? दुनिया का बदला ये मिला कि अल्लाह ताला ने उनको सरबुलंदी दी, अल्लाह ने उनको दुनिया में फतूहात दी, उनको दुनिया की कामयाबियां भी मिली, हुकूमतें मिली, नेकनामी मिली। और सबसे बड़ी देखें दुनिया की कामयाबी तो ये है कि उनका जिक्र कुरान में आ गया, कितनी बड़ी कामयाबी है। रहती दुनिया तक लोग याद करते रहेंगे कि ऐसे लोग थे दुनिया में आए जिन्होंने नबियों के साथ मिल के कुर्बानियाँ दी थी। आज नबी तो नहीं है मगर जो भी अल्लाह के रास्ते में काम कर रहा हो उसके साथ मिल के हम कोई काम करें और उसके साथ हेल्प करें और उसमें ज़ोफ ना दिखाएं, कमज़ोरियाँ ना दिखाएं, आगे बढ़ के काम करें। उसमें यह ना हो कि बार बार दूसरे बंदे को ही पूछना पड़े कि आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और हौसला देना पड़े और चलाना पड़े और धक्का स्टार्ट करना पड़े, पुश करना पड़े, तो उसका फ़ायदा नहीं है, फिर ये साबिरीन नहीं है। ठीक है, तो हमने जब ये काम करना है ना अल्लाह के रास्ते का, तो हमें ये नहीं देखना कि कोई हमें पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा। आज मेरा मूड ऑफ है, आज मेरा मूड अच्छा है, आज ये फलाना काम हो गया है तो आज मैंने नहीं उठना, आज मौसम अच्छा नहीं है तो आज मेरे ऊपर सुस्ती है, तो ये काम नहीं होने चाहिए। जो ऐसे साबित कदम लोग होते हैं उनको फिर अल्लाह ताला दुनिया में भी नवाजता है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि आखरत में ही उनको मिलेगा। हाँ ठीक है, अब हुस्ना सवाब आखिरा, सवाब जो आखरत का है ना वो दुनिया के सवाब से ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ये नहीं कहा गया कि सिर्फ आखरत का मिलेगा, दुनिया का नहीं मिला, दुनिया का भी अल्लाह ने उनको दिया। अब देख लिया आपने उनकी क्वालिटीज़ क्या हैं और देख लिया आपने उनके अंदर आजी कितनी थी। अल्लाह को आजी पसंद है, झुके हुए लोग पसंद है, ऐसे लोग नहीं पसंद हैं जिनको अपने नेकियों पर नाज बहुत हो, बहुत फ़ख्र हो कि हमने क्या किया है, और जब वो कोई नेकी कर लें तो उसके बाद उनकी चाल ढाल ऐसी फ़ख्र वाली बन जाए और ऐसी तकबर वाली हो कि पता चले कि हाँ भाई कोई आ रहा है जिसने बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। नहीं, जितना भी आप देखें जिस जो वो फल जिस दरख्त पे जो फल लगा होता है ना, वो दरख्त कैसा होता है? हमेशा झुका हुआ होता है। खाली दरख्त खड़े होते हैं सीधे। इसी तरह जो बर्तन भरा हुआ होता है वो टन टन नहीं करता, बहुत बचता नहीं है, खाली बर्तन बहुत बचता है। तो ये बड़के मारनी, बहुत बातें करनी, बड़ी बड़ी बातें करनी, ये वही लोग करते हैं जो खाली होते हैं अंदर से। जो भरे हुए होते हैं ना, या जो दरख्त फलदार होता है वो उतना ही झुक जाता है। तो झुकाव होना चाहिए, आजी होनी चाहिए, कभी फ़ख्र की चाल ना चलें और कभी फ़ख्र की बात ना करें। जिस दिन फ़ख्र की बात की उस दिन डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। तो जब इस क्राइटेरिया पे पूरे उतरेंगे तो आज भी अल्लाह ताला सवाब, उसके पास तो कमी नहीं है सवाब की ना, बदला देने की। दुनिया में कितना भी दे अल्लाह ताला को कोई कमी है भला? उनको दिया था तो आज भी अल्लाह देगा, ये उसका तरीका है, उसकी सुन्नत है। अल्लाह ने उनको दिया, दुनिया भी दी उनको, लेकिन याद रखो दुनिया, तुम तो दुनिया से शायद खुश होते हो लेकिन दुनिया से भी बढ़ के अच्छा बदला, हसीन बदला, बेहतरीन बदला, ये दुनिया का बदला तो कुछ भी नहीं है, इससे भी अच्छा बदला अल्लाह ने उनके लिए आखरत में रखा। ठीक है, अल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला मोहब्बत करता है एहसान करने वालों से। और पहले हमने बात की थी ना मोहसिनीन की, अभी गुजरा है पिछली आयात के अंदर, अल्लाह युहिब्बुल मोहसिनीन, जहाँ पे हमने मुत्तकीन की भी बात की है वहीं पे मोहसिनीन का जिक्र आया। ये बात करना आसान है लेकिन ये दर्जा पाना ये बहुत हाई लेवल का स्टेटस है, बहुत हाई लेवल का, यानी समझ लें हाईएस्ट लेवल मोहसिनीन का है। इसको अचीव करना مشکل ہے لیکن امپاسبل نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا صحابہ نے اس کو اچیو کیا تھا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے. جب ہم دیکھ لیں کہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں سے, تو ہمیں چاہت ہونی چاہیے کہ ہم صبر کرنے والے بن جائیں تاکہ میرے اللہ مجھ سے محبت کر لیں. اور جب ہم پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے, تو ہماری چاہت ہونی چاہیے کہ ہم محسنین میں شامل ہو جائیں, کسی طرح میں بھی وہ کام کروں جو محسنین والے ہیں. کیسے بنیں گے محسن؟ اللہ کی عبادت میں احسان کیا ہوگا؟ بتایا تھا میں نے آپ کو کہ عبادت کیسے کی جائے. جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں, جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں, اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر کم از کم اتنی ہو کہ اللہ مجھے اس وقت دیکھ رہا ہے, تو میں نماز میں کھڑی ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں روزہ سے ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں اور کوئی عبادت کر رہی ہوں تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے, میں قرآن پڑھ رہی ہوں, ابھی سیکھ رہی ہوں, کلاس میں بیٹھی ہوں, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ احسان کا لیول. اب بندوں کے ساتھ احسان کیا ہے؟ حق نہیں ہے کسی کا, حق سے زیادہ دے دینا, وہ ہے بندوں کے ساتھ احسان. تو محسن کے لیے حسن ثواب, ٹھیک ہے. اب انشاء اللہ تعالی یہاں تک آپ تلاوت سنیں, پھر آگے ہم چلتے ہیں اگلا رکوع دیکھتے ہیں.
وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ